کبھی ایسی عذا لوگو عزاداری نہیں ہوتی
کبھی
ایسی عزا لوگو عزاداری نہیں ہوتی
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ قرآن کریم سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 140 آپ عزیزان کی خدمت میں تلاوت کی. یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد آنے والی دو آیات آج کی اس مجلس میں گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن اس سے قبل ایک بنیادی بات کی طرف اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور وہ یہ کہ ہم سب کو معلوم ہے اور ہم سب کا مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ دین کے سرچشمے یعنی وہ جگہیں جہاں سے ہم دین کا علم دین کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں وہ دو ہیں, اور ان دونوں کی طرف اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید اور ارشاد فرمایا ہے. اور وہ دو سرچشمے ثقلین کے نام سے ہم جانتے ہیں. ثقلین ثقل کی جمع ہے اور ثقل بھاری چیز کو کہتے ہیں, اور یہ بھاری ہونا زیادہ وزن ہونا یہ کبھی کبھی تو ٹھوس چیزوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں فلان چیز کا اتنا وزن ہے زیادہ ہے یا فلان چیز کا وزن کم ہے, اور جیسے آج کل لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک اور استعمال ہے لفظ سے وزن کا, اور وہ ہم کب استعمال کرتے ہیں, جب کسی کی بات سن کر کسی معاملے میں کسی موضوع پر ہم اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری بات میں وزن نہیں ہے. اب لفظ ایک ہی ہے, معنی بھی بنیادی ایک ہی ہے, لیکن بعض اوقات مختلف معانی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان ثقلین دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو یہاں مراد کون سا وزن تھا؟ بات کا وزن. یعنی جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو میرے بعد دین کے معاملے میں ان کی بات جتنا وزن کسی دوسرے کی بات کو نہ دینا. اور وہ دو کون ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم, اور دوسرے رسول اللہ کی عترت, ان کے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.
یہ ایک دو بنیادی باتیں ہیں جو ہر مومن کو بڑی اچھی طرح اور واضح طور پر ذہن نشین ہونی چاہیے. پھر کیا فرمایا؟ یہ اگلا نقطہ, یہ بھی اچھی طرح اور واضح طور پر ذہن نشین ہونا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ہم اس حدیث کو بیان کر کے دوسروں پر تو تنقید کرتے ہیں لیکن اسی حدیث کے بارے میں اپنے رویے کو تنقید کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو اگلا نقطہ, اگلا جملہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یہ تھا کہ جب تک تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھاما, ایک کا نہیں, جب تک تم نے ان دونوں کا یعنی قرآن کا اور میرے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھاما, میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگی. بس یہ کوئی پیچیدہ جملہ نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنے بعد اپنی امت کو ہدایت کی ضمانت کس شرط پہ دے رہے ہیں؟ اس شرط پر کہ امت اللہ کی کتاب کو بھی مضبوطی سے تھامے اور اللہ کے نبی کی عترت ان کے اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی سے تھامے, تو گمراہ نہیں ہوں گے, تو گمراہ نہ ہونے کی گارنٹی ہے. تو عام طور پر ہم جب یہ حدیث پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری زیادہ توجہ دوسرے حصے پر ہوتی ہے, اہل بیت اطہار پر, اور ہم دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ کیونکہ تم نے اہل بیت اطہار کا دامن نہیں تھاما تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق تمہاری ہدایت کی ضمانت نہیں ہے. لیکن اصل عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے اسی آئینے میں جو وہ دوسرے کو دکھانا چاہتا ہے اپنے آپ کو دیکھ لے. تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو پھر ہمیں بھی غور کرنا پڑے گا کہ اگر اللہ کے نبی امت کی ہدایت کی ضمانت دو چیزوں سے تمسک میں بیان فرما رہے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں ہمارا رویہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیسا ہے. یہ ایک نقطہ. اگر کمی بیشی ہے تو ہم اس کمی بیشی کو دور کریں. حدیث ثقلین کے پیروکار تبھی کہلوائیں گے جب ایک شیعہ قرآن مجید کے ساتھ بھی اچھی طرح مربوط ہو اور اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی اچھی طرح مضبوطی سے مربوط ہو. اور تیسرا اور آخری نقطہ اس حدیث کا وہ کیا ہے؟ اگلا جملہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یہ تھا کہ بے شک یہ دونوں یعنی اللہ کی کتاب اور میری عترت میرے اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہوں گے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یعنی یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے. ایک ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی باتوں میں کبھی فرق اور اختلاف اور جدائی نہیں ہوگی. تو یہ تین نقطے
اس ارے سلام اللہ اللہ
یہ تین نقطے اس حدیث شریف کے بارے میں ہر مومن کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ دین کے سرچشمے دو ہیں، قرآن اور اہل بیت. البتہ جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو خود بخود رسول اللہ شامل ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، اب میری بات مت سننا، میری حدیثوں کی پرواہ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے. تو کیا شکل بنے گی؟ قرآن اور محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں. یہ ایک نقطہ. دوسرا کہ ان دونوں کا دامن تھامنے میں نجات کی ضمانت، ایک کا نہیں. اور تیسرا کہ در حقیقت، حقیقت میں بظاہر ہو سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ کے نام پر جھوٹی حدیثیں کتابوں میں شامل ہیں، اہل بیت کے نام پر جھوٹے فرامین علماء حدیث جانتے ہیں کہ شامل ہیں. جو حقیقی فرمان ہوگا اہل بیت کا، وہ محال ہے کہ اللہ کی کتاب کی کسی بات کے ساتھ ٹکراؤ رکھتا ہو.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو اب ہم آتے ہیں ان آیات کی طرف، سورہ آل عمران کی، جن میں سے ایک 140 نمبر میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی. اس آیت کریمہ کا انتخاب خاص طور پر موجودہ حالات کے تناظر میں کیا. کیوں؟ بہت سارے لوگوں کا، عوام الناس کا، دین کی باتوں کے بارے میں، اور خاص طور پر ہم قرآن کی بات کریں، تو آیات قرآن کے بارے میں تصور کیا ہے کہ ان کو پڑھنے سے اور ان کو سننے سے ثواب ملتا ہے. زیادہ توجہ ادھر ہوتی ہے، لیکن جو اللہ اور رسول اور اہل بیت نے فرمایا ہے کہ یہ آیات اصل میں تمہاری رہنمائی کے لیے، تم جس بھی زمانے میں ہو، اللہ نے فرما دیا کہ اب قرآن کے بعد نہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ اسلام کے بعد کوئی دین آئے گا، اور نہ قرآن کریم کے بعد میری طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی کلام آئے گا.
سبحان اللہ.
تو قرآن کریم اپنے نزول کے زمانے سے لے کر قیامت تک میری اور آپ کی ہدایت اور گائیڈنس کے لیے، ہم جس بھی زمانے میں ہوں، جو بھی حالات ہوں، اگر ہم اس عظیم کتاب سے، اس کی باتوں سے آشنا ہوں، مانوس ہوں، تو ہم دیکھیں گے کہ انہی آیات میں جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہو چکی، ہمارے آج کے زمانے کے چیلنجز، مسائل، مشکلات، ان کے حل کے لیے اللہ کا تجویز کردہ جو فرمان ہے، جو حل ہے، وہ موجود ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو ہدایت لینے کی نگاہ سے دیکھیں، نہ کہ چند آیات ہر مذہبی محفل کے شروع میں پڑھی جاتی ہیں تاکہ محفل کا آغاز ہو جائے، مجمع جمع ہو جائے، اور قاری صاحب سے کہا جاتا ہے، بانی کہتا ہے، جب میں آنکھ کا اشارہ کروں تو انہیں چھوڑ دینا، مجمع جمع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے خیال میں خوش ہوتا ہوگا کہ میرا کلام مجمع جمع کرنے کے لیے، اور مجمع جمع کر رہا ہے میرے بندے کا کلام سننے کے لیے. تو یہ بھی ایک قسم کی، اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن کریم کی بے قدری، اگر میں توہین نہ کہوں تو اس میں شمار ہوگا، کیونکہ چھوٹے مقرر پہلے کھڑے کیے جاتے ہیں، چھوٹے مقرر تقریر کرتے ہیں تاکہ مجمع بن جائے، پھر اصلی مقرر کو بلایا جاتا ہے اور وہ آ کر تقریر کرتا ہے. تو قرآن کریم کی آیات، میں نے عرض کیا، ابد تک انسانوں کے لیے ہدایت. شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہ کو تبدیل کریں. وہ ایک ہلکی پھلکی بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ کسی خاتون کو ان کے کسی کزن کے لیے کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے رشتہ مانگا ہے انہوں نے، تو انہوں نے نہیں کرنا تھا، ان کو پسند نہیں تھا. تو انہوں نے جملہ کیا بولا, انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک ان کو اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں, میں تو ان کو بھائی کی نگاہ سے دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہم بھی قرآن کو ثواب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہدایت کی نگاہ سے, جبکہ جو ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس ذات کا یہ کلام ہے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں, نہ ہمارے ماضی کو اس سے, ہم سے پہلے کے انسانوں کی تاریخ کو اس سے بہتر کوئی جانتا ہے, اور نہ ہمارے آئندہ اور انسانیت کے مستقبل کو کوئی اس سے بہتر جانتا ہے. تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ جب بھی ہمارے دل میں ہدایت کی طلب ہو تو ہم سب سے پہلے سب سے بڑے عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور وہ اللہ کی کتاب کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے, اور اس کے بعد پھر ان آیات کی تفصیلات کے لیے, ان کی گہرائیوں کے لیے, ان کی جزئیات کے لیے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیح فرامین ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں, اور جس کو ان دونوں خزانوں کی قدر ہو گئی تو یقیناً اللہ نے اس کی ہدایت کر دی. صلوات پڑھیں محمد علیہ
وسلم.
آج کل کے حالات, ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں آج کے دن فائدہ دے, اور دین کی بات جو آج کے دن فائدہ دیتی ہے وہی اصل میں آخرت میں بھی فائدہ دے, چونکہ آخرت کی کامیابی دین کے حکم کے مطابق اپنے رویے بنانے میں ہے, نہ کہ دین کی باتیں سن کے صرف ثواب لینے کے لیے کرنی باہر جا کے اپنی مرضی, اپنے آئیڈیاز, اپنی افکار جو کہاں سے مل رہی ہیں, جو ہمیں میڈیا سے مل رہی ہیں, جو ہمیں ارد گرد کے تبصرے سن کے مل رہے ہیں, جو ہمیں واٹس ایپ پر صحیح اور غلط خبروں اور ویڈیوز کے ذریعے مل رہی ہیں, تو کتنا انسان پچھتائے گا کہ پروردگار قیامت کے دن اس سے کہ یہ تیرا مال نامہ فرشتے لے کر آئے ہیں, اس میں ماشاءاللہ واٹس ایپ کی بھرمار ہے, اس میں فیس بک کی بھرمار ہے, لیکن میری کتاب دکھائی نہیں دیتی. تیری فکر جو بنتی تھی اپنے زمانے کے حادثات کے بارے میں, واقعات کے بارے میں, اس میں تو نے میری کتاب کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ تجھے گائیڈ کر سکتی ہے, اور سچی جھوٹی خبروں پہ تو بہت زیادہ ڈیپینڈ کیا کرتا تھا. تو یہ جو میں آپ کے سامنے آیات پڑھنے لگا ہوں وہ اسی کی مثال. ابھی یہ جو ایام گزر رہے ہیں, عالمی حالات تیزی سے تبدیل ہوئے, خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں, مڈل ایسٹ میں, سیریا میں, شام میں. البتہ جو واقعات ابھی پیش آئے, شام میں آپ نے دیکھا بشار الاسد کی حکومت اچانک دیکھتے ہی دیکھتے سقوط کر گئی, ختم ہو گئی, اور خود کو حزب و تحریر شام, اس کا معنی ہے شام کی آزادی کی تحریک. تحریر ہم تو لکھنے کو کہتے ہیں نا, وہ لکھنے کو بھی تحریر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم لفظوں کو دوسروں کے استفادے کے لیے آزاد کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اندر کی بات کو لفظوں میں لکھ کے آزاد کر رہے ہوتے ہیں. تحریر کا لفظ حر سے ہے, لہذا آزاد کرنے کا معنی, تو تحریر الشام یعنی شام کی آزادی کی تحریک. البتہ یاد رہے کہ نام بدلنے سے چیز نہیں بدل جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے F-16, رکشوں کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے F-16 بن جاتا ہے, F-16 ہے اور رکشہ ہے. تو اسی طرح ناموں سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی. تو یہ جو واقعات پیش آئے اچانک, تو ان کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے بہت سارے مومنین, ان کو تکلیف ہوئی, مایوسی پھیلی, پھر دشمن کا پروپیگنڈا بھی, آپ بی بی سی اٹھائیں, آپ سی این این اٹھائیں, آپ بڑی بڑی جو نیوز ایجنسی ہیں ان کو اٹھائیں, تو وہ ایسی باتیں آپ کو وہاں پر پڑھنے اور سننے کو ملیں گی کہ آپ کا دل مزید ڈوبے گا. آپ کو لگے گا کہ تو معاملہ بالکل ہاتھ سے چلا گیا. لیکن جو شخص اللہ کی کتاب کی آیات سے جڑا ہے, تو جس طرح قرآن قیامت تک کبھی خشک نہیں ہوتا, سرسبز رہتا ہے, جو اس سے جڑا رہے وہ بھی ہمیشہ سرسبز و شاداب.
سبحان اللہ, محمد محمد.
ہم پر کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا, نہ اس سے پہلے آیا ہے نہ اس کے بعد آئے گا, کہ جس سے ملتا جلتا وقت اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش نہ آیا ہو. اور یہاں پر ایک ظاہری عارضی ہم کہیں شکست دیکھنے کو ملی, یعنی ہمارے دل جن طاقتوں کے ساتھ تھے ان طاقتوں کو نقصان ہوا, اور ہم ان کا نام رکھتے ہیں مقاومت.
سبحان اللہ,
اس خطے میں تجاوز کے خلاف اسرائیل اور اس کے اتحادی, ان کے خلاف جو طاقت برسر پیکار تھی, تو ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ انہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا, اور دشمن یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بس گیم ختم ہو گئی, جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. میرا ابھی موضوع ان حالات کی, وہ جسے کہتے ہیں سیاسی انالیسس کرنا اور اس کا تجزیہ و تحلیل کرنا, یہ میرا اس مجلس کا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ جب ظاہری طور پر ایک لشکر کو, جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہی حق کا لشکر ہے, یعنی اس دنیا میں حق کے قریب ترین یہی لوگ ہیں, تو پھر اگر ہم ہماری آنکھیں دیکھیں کہ ان کو بہت بڑا اچانک نقصان ہو گیا, تو ایسے موقع پر اللہ کی کتاب ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے, کیا گائیڈنس کرتی ہے.
سبحان اللہ,
اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ایسا ہی موقع پیش آیا, غزوہ احد کے موقع پر. آپ سب جانتے ہیں, بچپن سے آپ بھاگنے بھگانے کے قصے سنتے آ رہے ہیں غزوہ احد میں, لیکن یاد رکھیں غزوہ احد صرف اس کا خلاصہ بھاگنے میں نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اور اس سے بعد بھی شجاعت کے اور وفاداری کے بہت سارے قصے ہیں, بہت ساری داستانیں ہیں کہ جو عام طور پر ہماری نظروں سے نہیں گزرتی اور ہمارے کان ان کو نہیں سنتے, چونکہ مارکیٹ میں وہی مال لایا جاتا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن اچھا ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا جو بچے کو کڑوی دوائی اس لیے نہ دے کیونکہ بچے کو پسند نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے, ایماندار ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جو بچے کی پسند اور ناپسند نہیں دیکھتا, فقط یہ دیکھتا ہے بچے کو عارضی تکلیف ہو یا اس کو مزہ آئے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچے کو شفا حاصل ہو. تو توجہ فرمائیے, یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, سورہ آل عمران کی یہ آیات اور ان کے آگے پیچھے بہت ساری آیات غزوہ احد سے متعلق. غزوہ احد میں اللہ تعالی نے مومنوں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کامیابی ملے گی, لیکن اللہ کا وعدہ خود بتایا گیا ہے انہی آیات میں کہ اللہ کا وعدہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ نے فتح کا وعدہ کر دیا تو تم گھر بیٹھ جاؤ, اور بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی سے کہو موسیٰ تو اور تیرا اللہ جا کے لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے ہوں. اللہ کا وعدہ مشروط ہوتا ہے. اللہ کے وعدے کا قرآن میں خلاصہ کیا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے, یعنی اللہ نے تمہیں ہاتھ پیر دیے, عقلیں دیے, صلاحیتیں دیے جو تمہاری دسترس میں ہے بطور انسان وہ تم کرو, اگر تم یہ کرو گے اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے ینصرکم, اللہ تمہاری نصرت کرے گا. اور اللہ کی نصرت کیا ہوگی؟ ویثبت اقدامکم, وہ تمہارے قدموں کو اکھڑنے نہیں دے. لیکن اگر تم نے خود ہی گڑبڑ کر دی, جیسا کہ احد میں ہوئی, احد میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کچھ افراد کو خاص طور پر مقرر کیا کہ جنگ کا کچھ بھی نتیجہ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, جب تک میں نہ کہوں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. ہزار آدمی رسول اللہ کے لشکر میں تھا, اور روایات کے مطابق یا 3,000 یا 5,000 کفار کا لشکر تھا. ہم کہیں کم سے کم والی کو لے لیں 3,000, 1,000 بمقابلہ 3,000. یہ لشکر آمنے سامنے ہوئے, ایک دھچکا لگا. اگر سوچیں آج کا میڈیا ہوتا تو کیسی خبریں آتی, جناب دونوں فوجیں آمنے سامنے, جنگ ہونے والی, مسلمان 1,000 ہیں. اور میڈیا بھی ہوتا یہی والا, کہتا ہے مسلمانوں کی حالت خراب ہے, مسلمانوں میں یہ گڑبڑ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, رسول اللہ لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں کہ چھوڑ کے نہیں جانا. ٹھیک, اچانک خبر آتی ایک اور شدید دھچکا لشکر اسلام کو, 300 بندہ چھوڑ کے چلا گیا واپس مدینے میں. عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار بڑا, اس نے عین میدان میں, پہلے پلان کر کے آیا تھا, اس نے عین میدان میں آ کر بہانہ بنایا, فلان جگہ پر میری بات ہے, آپ نے ہماری بات نہیں مانی تھی, میں جا رہا ہوں. 300 بندہ لے کے چلا گیا, پیچھے رہ گئے 700. آج کے میڈیا کو ذہن میں رکھیں, اپنے واٹس ایپ کو ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. ہم کیا کر رہے تھے گھر بیٹھ کے, رسول پاک نے درخواست کی ہے کہ سورہ یاسین کی ٹکا کے تلاوت کرو. رسول پاک یہ نہیں کہ کہتے تھے میدان میں آؤ. کام چوروں کے لیے نئی چیزیں ایجاد کی گئی, اصل ڈیوٹی جو کرنی ہے وہ کرنے کی جگہ فلان وظیفہ کرو, فلان ایک ٹانگ اٹھا کے چلا کرو, اللہ کامیابی دے گا. اللہ کے نبی کی سیرت میں ملتا ہے کہ چلا کیا ہو عہد میں فتح کے لیے, بدر میں فتح کے لیے چلا کیا ہو, کوئی ایسا تعویذ باندھا ہو اپنے سپاہیوں کی گردن میں جس سے آج کل کے الفاظ میں دشمن دور ہو جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, یہ جو ماڈرن تعویذ ہیں جو آج کل کی لیبورٹریوں میں ایجاد ہو رہے ہیں, یہ امام حسین کو بھی نہیں پتا تھے, ورنہ وہ بھی تعویذ ایسا پہنتے کہ کوئی تیر نزدیک نہ آتا. بعض اوقات قوموں کو سست اور میدان عمل سے باہر نکالنے کے لیے دین کے نام پر ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بندہ بڑا مست ہو کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو ڈیوٹی کر رہا ہوں, جبکہ اس کی ضرورت اصل میں کسی اور جگہ پہ ہوتی ہے, وہاں نہیں جاتا. تو 300 بندہ چلا گیا, 700 رہ گئے, 700 بمقابلہ 3,000. اب جناب حالت تو خراب ہونی چاہیے, لیکن وہ بات جو عام طور پر ذکر نہیں کی جاتی, اس 700 بندے نے ایسا حملہ کیا 3,000 پر کہ ایک ہی حملے میں ان کے قدم اکھاڑ دی, جو بھاگ گئے میدان سے. یہی 700 تھے جن میں سے بعد میں لوگ بھاگے بھی, لیکن ہمیں بھاگنا یاد ہے, باقی باتیں یاد کوئی نہیں. وہ لشکر میدان چھوڑ کے بھاگا, بظاہر فتح حاصل ہو گئی. مسلمانوں نے جو جنگ جیتنے کے بعد ہوتا ہے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا. وہ جو 50 بندہ اللہ کے نبی نے پہاڑی پر کھڑا کیا تھا, دنیا پرستی کیا کرواتی ہے, یہ قرآن نے گواہی دی ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے اور کچھ لوگ آخرت کے طلبگار تھے. تو جو جنہوں نے دیکھا کہ بھائی نیچے تو شاپنگ شروع ہو گئی, مال غنیمت کی شاپنگ ہو رہی ہے, جس کے ہاتھ جو آ رہا ہے اٹھا رہا ہے, تو ان کا بھی دل کیا. انہوں نے اپنے انچارج سے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی, ہم بھی نیچے چلیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا, جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہلنا. اب جب بندے کے دل میں بےمانی آئے پھر وہ تاویلیں کرتا ہے. ان کی مراد یہ تھی کہ جنگ جب تک ہو رہی ہے, جنگ تو ختم ہو گئی. اس نے کہا نہیں, مراد شراد کوئی نہیں تھی, یہیں پہ کھڑے ہونا جب تک کہ اللہ کا نبی دوسرا آرڈر نہ دے. بہرحال اتنا خواہش بڑی کہ ان میں سے اکثریت وہ اپنی پوزیشنیں چھوڑ کر مال غنیمت کے لیے نیچے چلے گئے. بہت عبرت ہے, توجہ فرمائیے گا. ہم کہتے ہیں نا, بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا رسول اللہ کے صدقے میں کام ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے محنت نہیں کرنی. اہل بیت اطہار کے وسیلے سے کام ہو جائے گا, ہم نے محنت نہیں کرنی. یہ گمراہی ہے. اگر ان کی برکت سے اور ان کے وسیلے سے اور ان کی شخصیت کی وجہ سے کام ہونے ہوتے تو یاد رکھیے میدان عہد میں کائنات کی برترین شخصیات موجود تھے, رسول اللہ, مولا علی, جناب سیدہ. لیکن جب نافرمانی کی گئی تو ان شخصیات کے وجود کی برکت مسلمانوں کے ہونے والے نقصان کو نہیں روک سکی. 72 مسلمان شہید ہوا, دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا, وہی جس بات کا رسول اللہ کو خطرہ تھا, اور یہ 50 بندے کھڑے کیے تھے, پیچھے سے حملہ کیا. اب وہ تو ان کے منہ تو آگے تھے, وہ تو سمجھ رہے تھے بندے کو جب فتح کا نشہ تو پھر ویسے بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے. جب حملہ ہوا بھگدڑ مچ گئی, رسول اللہ زخمی ہوئے, 72 مسلمان شہید ہوا اس میں, جس میں سے ایک حضرت حمزہ تھے اور کئی قیمتی اہم اللہ کے رسول کے ساتھی اس جنگ میں شہید ہو گئے. اور پھر ایک افواہ اڑا دی گئی کہ رسول اللہ بھی شہید ہو گئے. اب جب یہ سنا تو اور قدم اکھڑ گئے. تو یہ بہت سارا نقصان ہوا. کیوں؟ اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوئی تھی. تو اس حادثے کے بعد بہت ساری آیات نازل ہوئی کہ جو سورہ آل عمران میں. اب توجہ فرمائیے اللہ کیا فرماتا ہے, آل عمران آیت نمبر 140. عہد کو بھی ذہن میں رکھیے اور آج کے میدان جنگ کو بھی ذہن میں رکھیے. وہاں بھی ظاہری طور پر ایک ان ایکسپیکٹڈ نقصان ہو گیا تھا, یہاں پر بھی ایک اچانک ہی بالکل ہماری خواہشات کے برعکس ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا شام. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ, اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ان کو بھی اس جیسا زخم لگ چکا ہے. جنگوں میں تو ہوتا ہی, ایک دن وہ حملہ کر دیں تمہارا نقصان کر دیں, ایک دن تم حملہ کرو ان کا نقصان کر دو, یہ تو پارٹ آف گیم ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم رسول اللہ کے ساتھ ہو تو تم شکست پروف ہو گئے ہو, تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. وہ جگہ جہاں کوئی نقصان نہیں ہے وہ فقط آخرت میں جنت ہے, باقی دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نقصان نہ ہو. تم سمجھو چاہے جتنے مرضی تعویذ بنا لو, چاہے جتنے مرضی وظیفے کر لو, اور مولانا یا پیر صاحبان تمہیں کہہ دیں یہ بڑا مجرب عمل ہے, اس سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے, اس سے دشمن دور ہوتے ہیں, کر کے دیکھ لیں. ہر حاجت والے عمل بتائے جاتے ہیں نا, ساری قوم شیعہ سنی مل کے وہ عمل کرے اور یہاں بیٹھے بیٹھے اسرائیل کو ذرا نقصان کر کے دکھا دے, کر کے دکھا دے. آپ کے خیال میں آج تک مثلا امریکہ نے باقاعدہ سے ایران پر حملہ نہیں کیا, کس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہاں پر آیت اللہ حضرات بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے وہ زخمی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے گا, ہم تباہ ہو جائیں گے. تو رسول اللہ زخمی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب کیا تھا؟ کیونکہ اللہ نے مسلمانوں سے کہا تھا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے. کس کے ہاتھوں سے؟ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے, لہذا تم مرد میدان بنو, اور اگر تم نافرمانیوں پہ اتر آؤ گے تو اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں. اللہ نے تو یہ میدان دنیا سجایا ہی آزمائش کے لیے. اگر تمہیں زخم لگا ہے فقد مس القوم قرح مثلہ, تو کچھ عرصہ پہلے ان کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے, بدر کی طرف اشارہ. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ جو دن ہے, ایام یوم کی جمع ہے, یہ جو ایام ہیں, نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, ہم ان دنوں کو یعنی فتح اور شکست کا دن, ہم ان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. آج تمہاری فتح, کل ان کو ایک فتح, آج تمہیں شکست نقصان, کل ان کو نقصان. یہ تو ہم کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارا مقصد اصل میں کچھ اور ہے. دنیا کی فتح اور شکست, فاتح بھی مرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, اور شکست کھانے والا بھی مرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. جس نے پورے پورے ملکوں پہ قبضہ کر لیا اس نے بھی چھوڑ کے جانا ہے, اور جس سے چھین لیا گیا اس نے بھی دنیا سے جانا ہے. تو یہ تو مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے, توجہ فرمائیں, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. کس لیے ہم یہ کرتے ہیں, ان دنوں کو کس لیے لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ ان میدانوں سے اللہ جان لے ان کو جو حقیقت میں ایمان لائے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جو شکست دیکھ کے لوٹے نہیں بنتے, لوٹا تو سمجھتے ہیں نا, پاکستان کا مشہور و معروف لفظ, بیسیکلی تو واش روم میں ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں اسمبلیاں بھی واش روم ہیں. وہ جو فرما رہے ہیں بکثرت لوٹے. لوٹا کون ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کو جب دیکھتا ہے کہ تھوڑا اس کا گراف نیچے جا رہا ہے تو بہانہ بنا کے چھوڑ دیتا ہے, عبداللہ بن ابی کی طرح دوسری پارٹی کے ساتھ مل جائے. اللہ توجہ فرمائے, آج گویا اللہ فرما رہے, شام میں فتح ہو یا شکست ہو, لبنان میں فتح ہو یا شکست ہو, یہ بات کی بات ہے. ایک مومن کی نگاہ کس بات پہ ہونی چاہیے کہ میں ان حالات میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ اللہ کی فہرست میں مومنوں سے مجھے نکال دیا جائے. بھائی عہد تو کچھ نہیں ہے, کربلا کی تو مثال ہی کوئی نہیں. آپ سوچیں جب کربلا کا واقعہ آج اگر ہوتا میڈیا کیا کہہ رہا ہوتا, اوئے ہو بڑا غیر دانش مندانہ فیصلہ کیا, نتائج نے ثابت کر دیا کہ امام حسین سمجھدار انسان نہیں تھے, بہت ہی غلط غیر دانش مندانہ فیصلہ کیا. اگر اس وقت بھی میڈیا کون سا ہوتا, سی این این ہوتا, ہمارا پاکستانی میڈیا ہوتا, توجہ فرما رہے, تو کن کی تعریفیں ہو رہی ہوتی, بنو امیہ کی ہو رہی ہوتی. اس وقت میڈیا نہیں تھا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آج ہوتا تو کیا ہوتا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اب مومن کیا کرتا ہے, مومن ان آیات سے فقط ثواب لے کے چوم کے رکھ نہیں دیتا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اللہ کو نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے لیکن ان کے عمل سے جان. مشکل سے مشکل وقت میں اللہ کے حکم, رسول کے حکم کی اطاعت پر کون جمع رہتا ہے اور کون حالات کی سختی دیکھ کے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, کون پارٹی چینج کر لیتا ہے, کون الٹے سیدھے پروپیگنڈے شروع کر دیتا ہے, الٹے سیدھے تبصرے شروع کر دیتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اور ایک اور چیز, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور اللہ تم میں سے گواہ بنا لے. جو کل قیامت کے دن گواہی دیں گے, قیامت کے دن ہر کیس کی فائل کھلے گی نا, کربلا کی فائل کھلے گی, احد کی فائل کھلے گی, توجہ فرما رہے ہیں, فلسطین کی فائل, لبنان کی فائل کھلے گی, سیریا کی فائل, کی سب فائلیں کھلیں گی. وہ حساب کا دن ہے, حساب کا دن ہے, جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب مجرم اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کتنی عجیب کتاب ہے, نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے, مگر ایک ایک چیز کو گن کے محفوظ کیا ہوا, عمال نامہ دیا جائے گا. تو ہر انسان کی زندگی میں جو حادثے جو واقعات پیش آئیں, اس کی فردی زندگی ہو یا اس کی اجتماعی زندگی ہو, اس کا گھر ہو, اس کا محلہ ہو, اس کا شہر ہو, ملک ہو یا عالمی صورتحال ہو, اس نے اس صورتحال میں اپنا رویہ کس کی گائیڈنس لے کر درست کیا ہے کہ میں نے کیا رویہ اپنانا ہے, ان سخت حالات میں میری زبان سے کون سے الفاظ نکلیں گے, اور اگر کچھ میں عملی قدم اٹھا سکتا ہوں تو میں نے کیا عملی قدم اٹھانا ہے, میں نے حوصلے بڑھانے ہیں یا میں نے دشمن کے رضاکار کا کردار ادا کرنا ہے, غلط باتیں مایوسی پھیلانے والی باتیں کر کے میں نے دوسروں کے حوصلے بھی سرد کرنے, میں نے کون سا رول اپنانا ہے. تو اگر آیت قرآن سامنے ہوگی تو تاکہ اللہ جان لے کون ایمان لائے, یہاں پہ پتہ چلے گا. لنگر کرنے میں تو ایمان کا پتہ نہیں چلتا, توجہ فرما رہے, کسی مجلس کے بعد جشن کے بعد پکوڑے شکوڑے یا سموسے کھانے سے تو ایمان کا پتہ نہیں چلتا. ایمان کا پتہ چلتا ہے مشکل حالات میں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ گھبراؤ مت, یہ میدان اللہ سجاتا ہے اور یہ فتح اور شکست کے دنوں کو پھیرتا رہتا ہے, اصل مقصد اور ہے, اصل تمہاری آزمائش ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور جان لو کہ اللہ ظالموں کو پسند, یہاں ظالم سے مراد کون ہے, جو میدان سے چلے جائیں, جن کا حوصلہ ٹوٹ جائے اور بھاگ جائے, جو اللہ ان سے چاہتا ہے وہ فریضہ ادا نہ کرے. آیت نمبر 141 صلوات پڑھیں محمد والے, یہی بات جاری ہے. فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, دو لفظ ہیں, ایک ہے وَلِيُمَحِّصَ اور ایک ہے وَيَمْحَقَ. لیمحص کا معنی کیا ہے؟ چھانٹ کر خالص کو ناخالص سے الگ کر دینا. فرمایا ولیمحص اللہ, تاکہ اللہ تمحیص کر دے, چھانٹ کر الگ کر دے, کن کو؟ الذین آمنوا, دنیا دیکھ لے یہ جو کھڑے ہیں میدان میں یہ اصلی مومن. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, حالات سخت سے سخت ہو گئے, ان کو پتا تھا نا کہ ہم حق پر ہیں, بہت تھوڑے رہ گئے لیکن انہوں نے حق کو چھوڑا. اسے کہتے ہیں اللہ چھانٹی کرتا, کربلا میں بھی چھانٹی ہوئی, توجہ فرما رہے, اور چھانٹی جب ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور تاکہ اس طریقے سے اس مومنوں کے جہاد کے ذریعے سے, یمحق الکافرین, محق کرنا عربی زبان میں کہتے ہیں آہستہ آہستہ ختم کرنا, نیست و نابود کرنا. اگر مومن میدان میں کھڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے ذریعے اللہ کفر و شرک کو ختم کرے گا. آیت نمبر 141 تھی, 142 آخری آیت, صلوات پڑھیں محمد والے, پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں آیت نمبر 142 میں بات کرتا ہے, سوالیہ انداز میں ان سے بھی ہم سے بھی. تبصرے تو بہت کر رہے ہو, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ قرآن ہے, آج کل تو ویسے بھی جنت بڑی سستی ملتی ہے, ایسا نعرہ مارو کہ مجلس پڑھنے والا خوش ہو جائے تو وہی جنت کا ٹکٹ دے دیتا, کہتا ادھر تو سارے جنتی بیٹھے, خاص طور پہ جنہوں نے نعرہ مارا, جتنا اونچا نعرہ اتنا جنت میں درجہ بھی اونچا. توجہ فرمائیں, یہ نعرہ اگر عمل سے جدا ہو تو یہ منافقت ہے, یہ نعرہ نہیں ہے. نعرہ اس کے منہ سے اللہ کو پسند آتا ہے اور وہ بڑا اجر بھی دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کہ جس کا باہر نکل کر عمل بھی نعرے کے مطابق ہو. توجہ فرما رہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے سمجھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, جبکہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا کہ تم میں سے اس کی راہ میں جہاد کرنے والے کون ہیں. جہاد فقط تلوار سے نہیں ہوتا, جب اس کا موقع ہے تو پھر وہ ضروری ہوتا ہے. ورنہ جہاد کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کی جانے والی ہر کوشش, چاہے وہ زبان سے ہو, چاہے وہ قلم سے ہو, چاہے جس بھی طریقے سے. جہاد جہد سے ہے, جہد کوشش کو کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نا جد و جہد, کوشش. جد یعنی سنجیدگی, جہد کوشش, جہاد کوشش کو کہتے ہیں. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, بہت توجہ سے سنیے عزیزان محترم, میں اور آپ اپنی زندگی میں, اللہ نے کہا تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے, اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں ہے تم میں سے اس کی راہ میں کون محنت کرنے والا ہے, کون کوشش کرنے والا ہے. تم نے اپنے معاشرے میں, اپنے حالات میں حق کی تقویت کے لیے, حق کی سربلندی کے لیے کون سی تکلیف اٹھائی ہے؟ لنگر پہ تو سارے آ جاتے ہیں, خاص طور پہ اگر اچھا پکا ہوا, نیازوں کے مقابلے ہوتے. وہ ایک صاحب کہتے تھے سر جی ہم تو مجلس کے اشتہار کو نیچے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, لنگر لکھا ہو تو اوپر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اگر لنگر نہ لکھا ہو تو پھر مجلسیں تو ہوتی رہتی ہیں, چوائس کرتے ہیں لنگر کی بنا پہ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تمہاری آزمائش تو ہوئی نہیں ہے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, اور ابھی تک اللہ نے نہیں جانا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں. ويعلم الصابرين, اور جب بندہ پھر کوشش کرتا ہے تو پھر آگے سے اس کو کیک پیسٹری تھوڑی دیتے ہیں لوگ, پھر اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے سختیاں, پھر مخالفین ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ويعلم الصابرين, اور اللہ پھر میدان میں ڈٹنے والے, صبر کہتے ہیں ڈٹ جانے کو, صبر یہ نہیں ہوتا کسی ظالم کی چپیٹ کھا کے گھر بیٹھ کے بد دعائیں کرنے کو. توجہ فرما رہے ہیں, وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور اللہ صبر کرنے والوں کو بھی جان کر رہے گا. تو یہ دو چیزیں, اللہ کی راہ میں کوشش, اور پھر جب مشکلات آئیں تو میدان میں کھڑے رہنا, نہ کہ دیکھا آج ایران نے حملہ کر دیا, او بہت زبردست ہے ایران, کل اسرائیل نے کر دیا, ایران کے ہاتھ پلے کچھ نہیں. ایسے بالکل رنگ بدلتے ہیں ظاہری حالات پر. مومن, حقیقی مومن, اللہ کی کتاب سے جڑا ہوا مومن, وہ اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے, چاہے مار رہا ہو چاہے مار کھا رہا ہو. توجہ فرما رہے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی مثال کربلا کی مثال. جو وظیفہ ہے, وظیفہ ورد والا نہیں, وظیفہ یعنی ڈیوٹی, جو اللہ کی طرف سے حکم ہے, مجھے پتہ چل گیا اب مجھے یہ کرنا ہے, تو میں بطور انسان اپنی تیاری کروں, پلاننگ کروں, تدبیر کروں, بندے جمع کروں, اس کے بعد پھر خدا سے کہوں اب تو مددگار ہے, میں عملی قدم اٹھا رہا ہوں, مارا جاؤں تو بھی تیری رضا, اور اگر فتح حاصل ہو جائے تو بھی تیری رضا. صلوات پڑھیں محمد والے. میری عرائض تمام, اسی کو جوڑ دوں ایک ہستی سے کہ جو خود تو کربلا میں نہ تھی, لیکن ان کے چار بیٹے میدان کربلا میں اللہ کی راہ میں رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ ان کے دشمنوں سے, حق کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے, اور اس بی بی کا نام ہے ام البنین. ہم زیادہ تر ظاہر ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس سے جانتے ہیں ان کو, لیکن اس بی بی کے چار بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. نصیحت کر کے بھیجا تھا, اور اس وقت کی نصیحت تو بعد میں ہوئی, اپنی ساری اولاد کو اولاد علی و زہرا کی خدمت والی تربیت کی تھی بی بی. بس ایک جملہ عرض کروں, وقت تمام ہے. مقاتل کی کتابوں میں لکھا گیا واقعہ کربلا کے بعد جب خبر پہنچی مدینہ میں, تو بی بی ام البنین کو کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا فلان بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا. بی بی نے فرمایا میرے بیٹے نہ بتاؤ مجھے زہرا کے لال کے بارے میں بتاؤ. دوسرا بیٹا تیسرا بیٹا, ہر بیٹے کی خبر پر بی بی فرماتی تھی مجھے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں, مجھے بتاؤ حسین میرے حسین پر کیا دوں. تو پھر بتایا گیا آپ کے چاروں بیٹے زہرا کے لال پر قربان ہو گئے, میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے. تو مقاتل کی روایات میں بیان ہوا ہے کہ بی بی ام البنین جنت البقیع میں بیٹھ کر بین کیا کرتی تھی, نوحہ پڑا کرتی تھی, ایسا دردناک نوحہ کہ دشمن بھی پاس سے گزرتے ہوئے سن کر رو پڑتے تھے. ان میں سے ایک نوحہ یہ تھا کہ اے وہ آنکھ جس نے کربلا کے منظر دیکھے ہیں ذرا مجھے بتا تو صحیح میرے چاروں شیروں نے کیسے حسین کا دفاع کیا تھا. اور مجھے خبر ملی ہے, مجھے خبر ملی ہے کہ جو میرا شیر عباس تھا اس کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے تھے. ہاں ہاں یہ خبر سچ ہی ہوگی ورنہ کیسے ممکن تھا میرے عباس کے بازو اس کے بدن پر ہوتے اور کوئی زہرا کے لال سے قریب بھی ہو جاتا. ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا, میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے ہوں گے اور پھر اس کے بعد دشمنوں نے ہمت کی ہوگی زہرا کے لال کی طرف جانے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.